بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب كشرح كدرس جاري ہے. آج کے درس میں ایک نئے باب سے آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی، اس چیز کا بیان اللہ تعالی نے فرمایا ہے، الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء آیت نمبر 60 سے 62 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ألم تر إلى الذين يزعمون، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید پر، وما انزل من قبلک، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی تورات، انجیل اور زبور اور دیگر کتابیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے طاغوت کریں. وقد امروا ان یکفروا به، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے کفر اختیار کریں، طاغوت کو جھٹلائیں. ویرید الشیطان، اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ انہیں دور گمراہی میں بھٹکاتا رہے. آج کے درس کا موضوع جو ہے وہ پچھلے درس سے وابستہ ہے. پچھلے درس میں علماء کی فرما برداری اللہ تعالی کی نافرمانی میں، اس موضوع کے متعلق بات کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی بھی عالم کا قول نہیں لیا جاتا، اور نہ ہی کسی بھی عالم کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں. اور اگر کوئی شخص کسی عالم کے قول کو لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اسے کہتے ہیں شرک الطاعہ. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت ہوں، قال اللہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا جائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے سر کو خم کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور آج کے درس میں حاکم وقت کی فرما برداری کے متعلق ہے. جو لوگ، اور حاکم وقت میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق شیخ صاحب نے باب باندھا ہے. حکمران کی فرما برداری اہل سنت و جماعت کے اصولوں، ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. آپ کو یاد ہوگا عقیدے کے دروس میں جب اہل سنت جماعت کا عقیدہ بیان کیا تھا تو ان میں سے چوتھا اصل کون سا تھا؟ پہلا اصل تھا ارکان ایمان کے متعلق، دوسرا اصل تھا ایمان کے متعلق احکام اور مسائل، تیسرا اصل تھا صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف، چوتھا اصل تھا حکام کی فرما برداری کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. تو چوتھا اصل جو ہے اصول الایمان میں سے، عقیدے کے اصول میں سے، وہ ہے حکمران کی فرما برداری کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، آج کے درس میں وہی تفصیل میں دوبارہ نہیں بیان کروں گا، لیکن جو اہم باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق وہ یہ ہیں. نمبر ایک کہ توحید حاکمیت یہ چوتھی قسم کی توحید نہیں ہے. اور جو لوگ اسے چوتھی قسم متعین کرتے ہیں ان لوگوں سے غلطی ہوئی. توحید حاکمیت توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا حصہ ہے. توحید حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد فیصل ماننا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس شریعت کے اندر ہر وہ قانون موجود ہے جس سے جن و انس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، جن میں دنیا آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. دنیا کے جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق نہیں ہے تو وہ باطل ہے. اور توحید حاکمیت کو چوتھی قسم کی توحید قرار دینا یہ منہج خوارج کا. جب خوارج نکلے صحابہ کرام کے خلاف، انہوں نے بغاوت کی، کیونکہ سب سے پہلے نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ الحق اريد بها باطل، بات حق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن اس کے پیچھے وہ ایک بہت بڑا باطل چھپا رہے ہیں. کیا باطل تھا؟ کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کافر ہیں، سیدنا علی کافر ہیں اور سیدنا علی کے ساتھ جتنی بھی صحابہ ہیں وہ بھی کافر ہیں. ارے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب فیصلہ کیا قرآن مجید کے متعلق فیصلہ نہیں کیا، قرآن مجید سے فیصلہ اخذ نہیں کیا، انہوں نے اپنی رائے پیش کی. اگر یہ فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ دو صحابی تھے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. دو صحابی فیصلہ کرتے ہیں اور قرآن مجید میں سے فیصلہ اخذ کرتے ہیں، اور بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ سیدنا علی بھی کافر ہیں، یہ دو صحابی بھی کافر ہیں، اور جس نے اس فیصلے کی تصدیق کی وہ بھی کافر ہیں. دعویٰ کیا تھے؟ ان الحکم الا للہ، بھئی فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، یہ تو فیصلہ لوگوں نے کیا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ توحید حاکمیت توحید کا حصہ ہے. کوئی شک نہیں کہ توحید حاکمیت توحید کا حصہ ہے، لیکن چوتھی قسم نہیں. سلف صالحین سے چوتھی تقسیم توحید کی چار قسمیں ہیں ثابت نہیں ہیں. سلف صالحین کی توحید کی تین قسمیں ہیں یہی ثابت ہے. پہلے قسم ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ توحید ربوبیت ہے. دوسری قسم ہے توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، جتنے بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانی. ان عبادات کا حق صرف و صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج عبادات ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز بھی عبادات ہیں، ڈر، امید، توکل بھی عبادات ہیں، اور ان سب کا حقدار صرف اور صرف ایک ذات، وہ ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی. جیسے کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے اٹھنے چاہیے، ہمارا دامن بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پھیلنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. چاہیے کوئی اور اللہ تعالیٰ کا قریب فرشتہ کیوں نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے پیارا پیغمبر کیوں نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کا ولی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ عبادات ہیں اور عبادات حق صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں. تیسری قسم کی توحید، توحید اسماء و صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور پیارے اور صفات الکمال ہیں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ساجی نہیں ہے. ہم جو جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا اور صحیح حدیث میں ہوا، ہم ان صفات پہ ایمان لے کے آتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ. یہ چار قید لگانا ضروری ہے اسماء و صفات کے بعد میں، من غیر تعطیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکیف ومن غیر تمثیل. یہ چار شرطیں ہیں، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثل بیان کرنے کے. یہ تین قسمیں ہیں توحید کی. توحید حاکمیت کہاں پہ ہے؟ توحید حاکمیت توحید ربوبیت کا حصہ ہے اور توحید الوہیت کا حصہ ہے. توحید ربوبیت کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، اور فیصلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جو فیصلہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ وہ فیصلہ کیا ہے جس سے بدنوع انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت میں، جس نے ان فیصلوں کو اپنایا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ شخص کامیاب ہوا ہے، اور جس نے ان فیصلوں کو چھوڑا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ شخص ناکام ہوا ہے. چاہے وہ شخص ہو یا وہ معاشرہ ہو یا وہ امت کیوں نہ ہو، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ تعالیٰ قانون کو چھوڑا ہے وہ ناکام ہوا ہے. اور توحید الوہیت کیسے ہے؟ بارک اللہ فرما برداری، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ نازل فرمایا ہے اپنی کتاب میں یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، جب آپ اس فیصلے کو اپناتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما برداری عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرنا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے سے کیا کہتے ہیں؟ توحید عبادت. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ شخص توحید ربوبیت پر بھی عمل کرتا ہے، توحید الوہیت پر بھی عمل کرتا ہے. اور شیخ صاحب نے اس باب کو اس لیے باندھا ہے تاکہ موحد کو پتہ چلے کہ توحید کامل کیا ہوتا ہے اور ایمان کامل کیا ہوتا ہے. توحید کامل یا ایمان کامل وہ نہیں ہے کہ انسان توحید ربوبیت میں بھی ٹھیک ہو، توحید الوہیت میں بھی ٹھیک ہو، اسماء و صفات کے باب میں بھی ٹھیک ہو، لیکن حاکمیت کی توحید کو الگ کر دے، یا توحید حاکمیت میں غلطی کرے اور فیصلہ کسی اور سے کروائے. یہ توحید اور ایمان میں کمی ہے، توحید اور ایمان میں کمی کی نشانی ہے، نقص کی نشانی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرواتے ہیں، وہ دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے والے ہیں، کافر ہیں، کفر اکبر کے مرتکب ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کفر اصغر کے مرتکب ہیں. کفر اکبر کفر اصغر میں فرق جانتے ہیں آپ؟ کیا فرق ہے کفر اکبر کفر اصغر میں؟ کفر اکبر وہ کفر ہے جو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ایمان باقی رہتا نہیں ہے. کلمہ پڑھا ہے کسی نے اور دین کو گالی دی ہے، مسلمان ہے، دین کو گالی دینے والا مسلمان ہے، کافر ہے. نبی کو گالی دینے والا کافر ہے، شرک اکبر کا مرتکب کافر ہے. اگرچہ کلمہ بھی پڑھا ہے لیکن اس نے ایسا عمل کیا ہے جو کلمے کے منافی ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. کفر اصغر وہ کفر ہے شریعت میں جس کا نام کفر دیا گیا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. اس کی مثال کیا مثال ہے کوئی جانتا ہے؟ کفر اصغر لفظ کفر کا ہو لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوا. ریاکاری, ریاکاری شرک اصغر ہے, لیکن کفر کا لفظ مجھے ٹھیک ہے, شرک اصغر بھی کفر اصغر ہوتا ہے, لیکن کفر کا لفظ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کفر. نوحہ کرنے والی عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفر کا ارتکاب کیا ہے. کیا نوحہ کرنے والی دراصل سے خارج ہوتی ہے؟ یعنی جس عورت کا کوئی پیارا مر جائے اور وہ ماتم کرتی روتی ہے, نوحہ کرتی ہے, تماچے مارتی اپنے گالوں پہ یا اپنے گریبان پھاڑتی ہے, کہ وہ کافر ہو جاتی ہے؟ کفر اکبر نہیں ہے, دراصل سے خارج نہیں ہے وہ, لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے. اور دوسرا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر, مسلمان کا قتل کرنا کیا ہے؟ اصل کیا فرماتے ہیں؟ کفر ہے. اور ہمارے ساتھی نے ماشاءاللہ وہاں سے جواب دیا ہے, بن داود جزاک اللہ خیر, کہ مسلمان کا قتل کرنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفر ہے. کیا کون سا کفر ہے؟ دراصل سے خارج ہو گیا. کیا قاتل کافر ہوتا ہے؟ یہیں سے خوارج کو غلطی ہوئی, انہیں کفر کا لفظ دیکھا قاتل کافر ہے تو انہوں نے کہا کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے جانتے ہیں؟ کفر کا لفظ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا؟ کیا یہی مراد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ مسلمان کا قاتل کافر ہے دار اسلام سے خارج ہے؟ یا یہ مراد ہے کہ مسلمان کا قاتل کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اتنی بڑا سنگین جرم کیا ہے کہ اس کا لقب, اس کا نام کفر رکھ دیا گیا ہے؟ کیا خیال ہے, پہلے یا دوسرا؟ میرا معنی ہے دوسرا. مراد کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اسی طرح یاد رکھیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جانا بہت ضروری ہے, کہ مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ وسلم کی مراد کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا اعملوا ما شئتم فإنه بما تعملون خبیر, جو کچھ کر رہے جا کر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کافر کفر کرتا رہے اجازت ہے, زانی زنا کرتا رہے اجازت ہے, سود خور سود خوری کرتا رہے اجازت ہے. اعملوا ما شئتم, اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی, یا یہ مراد ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میرے پکڑ سے دور بھاگ نہیں سکتے ہو, میری پکڑ سے تمہیں کوئی نجات نہیں دلا سکتا. جیسے آپ چھوٹے بچے کو کیسے شرارت کرتے ہوئے اچھا میں دیکھ رہا ہوں جو کر رہے کرو, بچہ کیا سمجھ لیتا ہے کہ میں جو شرارت کروں کروں یا رک جاؤں؟ بچہ کیا سمجھتا ہے؟ آپ بچے کو دیکھتے ہو وہ آپ شرارت کر رہا تھا, ایک دم منع کرتے ہو, دوسری مرتبہ منع کرتے ہو, پھر کہتے ہو اچھا کرتے رہو. اچھا کرتے رہو کا مطلب کیا ہے؟ بچہ کیا سمجھتا ہے, میں کرتا رہوں یا رک جاؤں؟ آج ذرا غور کر کے دیکھے بچہ کیوں رک جاتا ہے؟ اسے پتہ کہ اب میری خیر نہیں ہے, دو تین مرتبہ مجھے منع کر چکا ہے میرا والد, اب جب یہ کہہ دیا ہے کہ کرتے رہو اب اگر میں کروں گا تو اب مجھے مار پڑے گی یا ڈانٹ پڑے گی, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے بیان کیا اعملوا ما شئتم, جو تم نے کرنا ہے جا کے کرو, میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے. کفر کی یہ سزا ہے, سود خوری کی یہ سزا ہے, بےمانی کی یہ سزا ہے, زنا کی یہ سزا ہے, چور کی یہ سزا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اعملوا ما شئتم, میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو اور میری پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو. کوئی شخص آ کے کہے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے جو تم کرنا ہے کرو, یہ مطلب اجازت ہے, میں سود اس لیے کھاتا ہوں, کیا اس عہد کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں پیش کر سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مراد دوسری ہے, جو تم سمجھنا نہیں چاہتے. اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد بھی سمجھنا ضروری ہے. تو مسلمان کا قتل کرنے کافر ہے تو اس مطلب کفر اصغر ہے, یہ اتنی بڑا گناہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ سے بیان کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرے قسم, یہ تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کرنے والے کے دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک وہ لوگ جو کفر اکبر کے مرتکب ہیں, نمبر دو وہ لوگ جو کفر اصغر کے مرتکب ہیں. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا کفر اکبر کب ہوتا ہے؟ اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جھٹلائے، زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ ہو جوان اور وہ زنا کرے، اس کا زنا ثابت ہو جائے، اس کو 100 کوڑے مارتے ہیں اور 1 سال کے جلاوطن کر دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے. اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے میں اس سزا کو نہیں مانتا، یہ سزا صحیح نہیں ہے، آپ کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 100 کوڑے مارو، وہ کہتے ہیں میں اس کو مانتا نہیں ہوں، وہ شخص دار احسان سے خارج ہے، کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کو جھٹلایا ہے. چاہے وہ جانتے ہوئے جھٹلائے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن مجید میں ہے، یا چاہے اس کی جحود اور تکذیب دو ملتی جلتی الفاظ ہیں. تکذیب ہوتا ہے کہ شروع سے ہی انکار کر دینا، جحود کا مطلب ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر اس کو جھٹلانا، دونوں کفر ہیں. تیسری صورت ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زانی کو 100 کوڑا نہ مار دیا جائے بلکہ اس کے اوپر 100 ریال کا فائن لگایا جائے، جرمانہ لگایا جائے کہ وہ 100 ریال دے یا 1000 ریال دے، وہ کوڑے نہ مارے جائیں اس کو. کوڑے نہ مارے اس زمانے میں تھا، آج زمانے کی آج کے اس متمدن زمانے میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں اچھی بات نہیں کہ کوڑے مارے جائیں کسی کو. اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہیں، یہ بھی کفر اکبر ہے، یاد رکھیں. چوتھی صورت ہے کہ وہ شخص یہ کہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ زانی کو 100 کوڑے مارنے چاہیے جو بغیر شادی شدہ ہے، لیکن یہ جو فیصلہ ہے وہ اس کے برابر ہے کہ اس پر 1000 ریال کا جرمانہ ہو، دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ ایک مخلوق کے فیصلے کے برابر کر دیا ہے، یہ بھی کفر اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دیا. پانچویں صورت، وہ شخص کہتا ہے دیکھو میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن آج کی ترقی یافتہ زمانے کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے میں اس فیصلے کو تبدیل کر کے ایک نیا فیصلہ دے رہا ہوں کہ 1000 ریال جرمانہ اس نے دینا ہے، اس کو کوڑے نہ مارو، یہ بھی کفر اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. پہلے اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ پہلے وہ کہتا ہے دونوں برابر ہیں، اب وہ کہتا ہے نہیں تبدیل کرنا ضروری ہے، یعنی میرا فیصلہ اس فیصلے سے اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے. جائز کہنے والا بھی کافر ہے، برابر کہنے والا بھی کافر ہے، اور بہتر کہنے والا بھی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. یہ صورتیں کفر اکبر کی. چھٹی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے اور اس پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے لیکن دوسروں کے فیصلوں پر راضی ہے، کہ زانی کو 100 کوڑا مارنا چاہیے، ایک فیصلہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا. دوسرا فیصلہ ہے کہ 1000 ریال جرمانہ ہے اس کے اوپر، وہ کہتا ہے میں اس فیصلے پر راضی ہوں جو اس قاضی نے دیا ہے کہ 1000 ریال جرمانہ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چھوڑ کر کسی بھی فیصلے پر راضی ہو جانا یہ بھی کفر اکبر ہے. راجو رکھ مطلب کیا جانتے ہیں؟ یعنی یا تو وہ اسے بہتر سمجھتا ہے یا اسے برابر سمجھتا ہے، کم سے کم اسے جائز تو ضرور سمجھتا ہے نا، کم سے کم دیکھ کے جائز ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جائز ہے. جس نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ جائز ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. جو کفر اصغر کی صورتیں ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں. اگر کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ اس لیے میں نے کیا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو میں دے رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے، یا ہزار یار جرمانہ جانے کی سزا جو یہ جائز نہیں ہے، لیکن دنیا داری کے لیے یا مال کے لیے یا اپنے پوزیشن کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے، دار اسلام سے خارج نہیں ہے. کیوں دار اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے، کافر کیوں نہیں ہے؟ بارکر اس نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلہ ہونا چاہیے اس روئے زمین کے اوپر. لیکن جو فیصلہ میں دے رہا ہوں یا جس فیصلے پہ میں عمل کر رہا ہوں، کمزور ایمانی کی وجہ سے وہ شخص مجبور ہو جاتا ہے. جیسے کوئی شخص زنا کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کرے فیصلے خلاف فیصلہ کر کے زنا نہیں کرتا؟ وہ کیا خیال ہے؟ جو شخص چوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا ہے؟ چوری نہ کرو. چور جب چوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کر کے چوری کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ جو شخص قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قتل سے منع فرمایا ہے، قاتل جب قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ خلاف، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا ہر صورت میں کفر اکبر نہیں ہوتا، ورنہ تو کبیرہ گناہ کرنے والا ہر مسلمان کافر ہوتا اور خوارج کا منحج درست ہوتا. ایک آخری صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے والا اجر ثواب کا مستحق ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص عالم ہے، اس کے سامنے ایک مسئلہ آیا، اس شخص نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کی بنیاد پر اس کا اجتہاد بعد میں غلط ثابت ہوا. عالم مجتہد ہے، کیا معصوم ہے؟ نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، فیصلے میں غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ کچھ اور تھا اور اس شخص نے کچھ اور فیصلہ دیا. کیونکہ عالم مجتہد ہے لیکن فیصلہ اس نے غلط کیا ہے، تو وہ ایک اجر اور ایک ثواب ضرور پائے گا. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اس کا وہ فیصلہ درست ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. یہ اجر کیوں ملا؟ حسن النیت اور اخلاص کا اجر ہے کہ اس نے نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اس نے فیصلہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوا بعد میں. اور مقدمے میں آخری بات یہ ہے جو میں اہم سمجھتا ہوں بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے. اس معنی میں بہت سے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے اور آج بھی غلطی ہو رہی ہے، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر حکمرانوں پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ آج اس روئے زمین پر کوئی بھی حاکم مسلمان ہے ہی نہیں، سارے کے سارے کافر ہیں. تعجب کی بات ہے میرے بھائیو کہ آج روئے زمین پر کوئی بھی کسی بھی مسلمان ملک کا حاکم مسلمان نہیں ہے، سارے کافر ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں. اور بعض لوگ ان سے 10 قدم آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کافر ہیں، جتنے وزیر مشیر ہیں سارے کافر ہیں، اور بعض لوگ ان سے 10 قدم آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں وہ بھی کافر ہیں. مجھے بتائیں مسلمان کون بچا امت میں؟ کوئی مسلمان رہتا ہے امت میں ان لوگوں کے علاوہ جو لوگوں کو جو ہر مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتے پھرتے ہیں؟ یہ تکفیری گروہ ہے، یہ منہج ہے خوارج کا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے بعض جوان اس راستے کو اپنا چکے ہیں اور بعض اپنانے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے ان کو یہ گمان ہے کہ یہی راہ راست ہے، یہی حق ہے، اسے کو اپنانا چاہیے. یعنی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ علماء کے فتاوی موجود ہیں، سلف صالحین کے اقوال دیکھیں آپ، صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک علماء نے جب عقیدے کے متعلق بات کرتے ہیں یا توحید کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس گروہ کی نشاندہی ضرور کرتے کہ خوارج کے راستے سے بچ کے رہنا. مجھے کوئی بھی عقیدے کی ایک کتاب دکھا دیں جس میں خوارج کا ذکر نہ ہو اور جس میں ان کو راستے کو اپنانے سے آگاہی کا ذکر نہ کیا گیا ہو، واضح الفاظوں میں دلائل کے ساتھ امت کو آگاہ کیا ہے سلف صالحین نے اور ہر اس عالم نے جو سلف صالحین کے راستے کو اپناتا ہے اور بار بار آگاہ کیا ہے کہ ان کے راستے سے بچ کے رہنا، یہ کٹھن راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری امت کے بعض جوان اسی راستے کو اپناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنت جو ہے ہمیں صرف اس راستے میں ملے گی، ہم صرف ایک ہی گروہ ہیں جو مسلمان رہ گئے ہیں، باقی سارے کے سارے کافر ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور سلف صالحین کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں یہ غلط فہمی کیوں ہوئی، میرا یہ سوال تھا، غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہے کیا؟ کیا صرف حدود تعزیرات کے حد تک ہے کہ زانی کی سزا اگر وہ غیر شادی شدہ 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطن کرنا ہے، اور اگر شادی شدہ تو سنسار کرنا، پتھر مار کے اسے قتل کر دینا ہے، چور کی سزا اگر اس کو چوری ثابت ہو جائے تو دائیں ہاتھ ہتھیلی سے کاٹ دینا ہے، اگر کوئی قذف کرتے تو حد قذف، اگر مسلمان مرد عورت پر زناکت کی تہمت لگاتا ہے اگر وہ ثابت ہو جائے تو 80 کوڑے مارنے ہیں. یہ جو سزائیں ہیں، قاتل کی سزا اگر ثابت ہو جائے تو قتل ہے، یہ حدود ہے شریعت کی، یہ ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے مختلف شریعت کے فیصلوں میں سے، یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک حکم ہے. باقی 99%، یہ 1% ہے میرے بھائیو، باقی 99% پوری شریعت پڑی ہے. اس میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ 1% کو لے لیا اور اسی پر مسلمانوں کو کفر فتو لگایا مسلمانوں پہ، اور باقی جو وہ خود گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے کافر ضرور ہے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا کتنی خطرناک بات ہے، لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے پھرتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور دوسروں کہتے ہیں وہ کافر ہیں، خود بھی تو وہی عمل کر رہے ہو کہ نہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ صرف حدود تعزیرات کے حد تک اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ماننا ہے اور اسے کو دین بنا دینا ہے اور اسے کے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار بنا دینا ہے، اور باقی امت میں جتنی بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور خود بھی نافرمانی کرتے ہیں خوارج کے راستے کو اپنا کے، کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے میرے بھائی. حدود و تعزیرات دین کا حصہ ہے، مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کو عمل کرے. جب کوئی شخص چور کو سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نازل فیصلے کے مطابق وہ شخص عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو شخص زنا چھوڑتا ہے وہ شخص بھی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ زنا کو ترک کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. جو شخص چوری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، جو شخص سود نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، وہ شخص اپنی زندگی عبادت میں گزار رہا ہے کہ نہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تحقیق کر رہا ہے کہ نہیں وہ شخص؟ لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ صرف نماز روزہ حج زکات ہے بس؟ نہیں، یہ بنیاد ہے عبادت کی. لیکن عبادت الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا قول، اچھے کلام، بہترین طریقے سے مسلمان بھائی سے گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے، وہ صدقہ عبادت ہے کہ نہیں؟ تو آپ کا اچھا بول چال عبادت ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو اس میں اخلاص نہیں رہتا اور یہ عبادت نہیں رہتی. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کے نام اعمال میں عبادت لکھا جائے گا. مسکرا کے بات کرنا مسلمان بھائی کے سامنے عبادت ہے، مسلمان بھائی کی مدد کرنا عبادت ہے. کوئی بھاری چیز آپ کو مسلمان بھائی رکا ہے، اس کو آپ نے مدد کر کے اٹھا کے سواری پہ رکھی ہے، یہ بھی عبادت ہے، صدقہ ہے. تو میرے بھائی عبادت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سود نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، زنا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے صرف حدود تعزیرات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے ہر وہ فیصلہ ہے جو شریعت کا حصہ ہے. والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ مسلمان کو قتل عام کرنا جہاد ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جہاد ہے؟ یا بعض جوان کہتے ہیں ہم بم بلاسٹ کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم شہید ہو جاتے ہیں. تم جان کا نذرانہ جو پیش کر رہے ہو، کن کو مار کے پیش کر رہے ہو؟ کتنی یہودی تم نے مارے ہیں، اور کتنی عیسائی تم نے، کتنی ہندو تم نے مارے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو مسلمانوں کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا قتل کافر ہے. ابھی میں نے بیان کیا کہ کفر اصغر کا مرتکب ہوتا ہے. وہ کہ جنت اتنی سستی ہے کہ مسلمان کے قاتل بھی جنت میں جائیں گے. جی، سبحان اللہ، ہر جرم کی سزا قتل بھی نہیں ہے بھائی، کہتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. لیکن وہ جرم سمجھتے ہیں کفر، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو جیسے ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ کوئی حکمران کافر ہے، اس کے وزراء بھی کافر ہیں، حکومت بھی کافر ہے، ووٹر بھی کافر ہے. بھائی کہتے ہیں کفر کی سزا بھی قتل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کافر کو سزا آپ اور میں نہیں دیں گے. جس کا کفر متعین ہو جائے سزا کون دے گا؟ حق وقت حق تو خود کافر ہے ان کے نزدیک، پھر سزا کون دے گا؟ اسی لیے قانون کو ہاتھ میں لیتے، کہتے نہیں ہمارا امیر اپنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یا جو لوگ ایک امام کے ہوتے ہوئے، ایک حاکم ہوتے ہوئے دوسرے کی بیعت کرتے ہیں، یا دوسرا اپنے بیعت کروا دوسرے کو قتل کر دو، کیونکہ فتنہ اور انتشار کا سبب بنتا ہے. وہ یہ لوگ اپنے اپنے امیر بنائے بیٹھے ہیں، مجھے پسند آپ یا آپ کو امیر بنا دیا، انہیں پسند وہ امیر بنا دیا. ظلمات بعض و فقوہ، جہل مرکب کے تاریکی اور اندھیرے ہیں، یہ انہیں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی، اب درس سے واپس آتے ہیں قدمے کے بعد، شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ سے اس باب کو باندھا ہے. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید پر، وہ انزل من قبل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی. یریدون، وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ دعویٰ تو یہ کرتے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں وہ چاہتے کیا ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں، یریدون ان یتحاکم للطاغوت، کہ ان کے فیصلے طاغوت کرے. وہ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ گروہ جو حد سے گزر جاتا ہے، طغیانی پہ آ جاتا ہے، چاہے وہ ایک شخص ہو، چاہے وہ دو شخص ہو، چاہے وہ حاکم ہو چاہے محکوم ہو چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو چاہے گروہ ہو. الغرض وہ اپنا فیصلہ کروانے چاہتے ہیں ہر اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے, اس کی طرف جانا چاہتے ہیں. وقت عمر و یکفرو بھی ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہر اس فیصلے کو اور فیصلہ کرنے والے کو جھٹلاؤ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے, حکم تو یہ دیا گیا تھا ان کو. لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بہت دور گمراہی میں چلے جائیں, اور وہ شیطان کے اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور بہت دور چلے جاتے ہیں, گمراہی کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں. کون سی گمراہی شیطان چاہتا ہے جس پہ وہ عمل کرتے ہیں؟ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق یہ لوگ فیصلہ نہ کریں, اور وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے, اس میں سزائیں بہت ہیں, اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا, اس میں کوڑے مارے جائیں گے, اس میں بے عزتی ہوتی, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے. اور لوگ کم علم کم ایمان لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے, رشوت دے کے جان چھڑانی ہے, یا کسی اور کی طرف جا کے فیصلہ کرواتے ہیں جان چھڑاتے ہیں, یا یہ جس نے بھی ایسا عمل کیا ہے تو اس نے طاغوت کی طرف جا کے اپنا فیصلہ کروایا ہے. اور تفصیل کیا ہے؟ کافر ہے. تفصیل وہ جو میں بیان کر چکا ہوں, ہر صورت میں طاغوت کافر نہیں ہوتا, ہر طاغوت کافر نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اس لیے بعض لوگ اس آیت کو دلیل بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہر حکمران کافر ہے کیونکہ طاغوت ہے. طاغوت شریعت کے الفاظوں میں دینار اور درہم کو بھی طاغوت کہا گیا ہے, پتا ہے آپ کو؟ طاغوت درہم کو, دینار درہم کو بھی طاغوت کہا گیا ہے. عبد الدرہم عبد الدینار, درہم کا بندہ دینار کا بندہ ہے. طاغوت کافر تب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ کے خلاف, جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا فیصلہ اللہ تعالیٰ فیصلے سے اچھا ہے, یا جب وہ اللہ تعالیٰ فیصلے کو جھٹلاتا ہے, یا وہ صورتیں جو میں نے کفر اکبر کی بیان کر چکا ہوں, تب تو یہ طاغوت کفر اکبر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگرچہ وہ طاغوت ہے, حد سے گزر چکا ہے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا ہے, لیکن کافر کفر اکبر نہیں ہے. اسے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام ہیں, مخلوق نہیں ہے. تورات انجیل زبور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں, ان سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور جب نازل ہوئی ہیں بما انزل الیک, جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے کلام نازل ہوئے. اگر مخلوق ہوتی تو مخلوق تو کن فیکون سے ہوتی ہے نا, تو پھر نازل کیوں ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تورات انجیل زبور قرآن صحف ابراہیم صحف موسیٰ, یہ سارے سارے اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شایان نشان ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, مخلوق کے کلام سے ہٹ کر بالکل. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا حرام ہے, بنیادی طور پہ حرام ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے, کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. اس تفصیل کو جاننا ضروری ہے کہ کب کفر اکبر ہوتا ہے, کب کفر اصغر ہوتا ہے. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چھوڑ کر دوسروں کے فیصلوں کو اپنانا نفاق کی سب سے بڑی نشانی ہے. کہ منافق انسان ہے, منافق تو ضرور ہے, چاہے وہ نفاق اکبر ہو یا نفاق اصغر ہو, وہ منافق ضرور ہے. نمبر پانچ, جس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا وہ شخص طاغوت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے والا ہے, طاغوت ہے. نمبر چھ, طاغوت ہر صورت میں کافر نہیں ہوتا. نمبر سات, دین کو سیاست سے جدا کرنا حرام ہے، شریعت کو سیاست سے جدا کرنا حرام ہے. نمبر آٹھ، آج مسلمانوں میں جو پریشانیاں ہیں اور مصیبتیں ہیں اور آپس میں اختلاف ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا ہے. نمبر نو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سمجھنا کہ اس کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کا معنی صرف حدود تعزرات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کا معنی ہے سارے کی ساری شریعت. نمبر دس، خوارج کا رد جو مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. کوئی سوال؟ اگلے درس میں انشاءاللہ جو تقریباً ایک دو تین آیات ہیں اور ایک حدیث ہے، نفاق اکبر یاد رکھیں. بھائی کہ یہ سوال ہے، میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا نفاق کی نشانی ہے، منافق ہے. اور منافق تو دل کے اسفل میں ہوتا ہے، یعنی کافروں کے بھی نیچے ہوتا ہے. یہ وہ نفاق ہے جسے نفاق اکبر کہتے ہیں. وہ منافق تو کافروں سے بھی بدتر ہے، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ منافق ضرور ہے تو وہ نفاق اکبر بھی ہو سکتا ہے، نفاق اصغر بھی ہو سکتا ہے. جی اللہ سے معافی کی امید کرتے ہیں. یاد رکھے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ کسی سزا سے بچنے کے لیے، یعنی جو سزا اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اس سزا سے بچنے کے لیے کسی اور کے سزا یا فیصلے کو اپنایا جائے. یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک شخص نے زنا کیا ہے، اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں اور ایک ساتھ جلا وطن کرنا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ 1000 کی جو سزا ہے یہ میرے لیے اچھی ہے. اب کون گنہگار یہ سوچ رہا ہے کہ اگر 1000 والی میں یہ سزا اپنا لوں، میں جرمانہ دے دوں 1000 ریال کا اور میری جان چھوٹ جائے گی، اس کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، لیکن کافر نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ فیصلہ حق ہے، لیکن وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس فیصلے سے بچنا چاہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس کے گناہ کی تکفیر نہیں ہوگی، 1000 دیتا بھی ہے تو گناہ اس کے سر پہ ویسا رہے گا. اب جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں اور کسی کو سزا سناتے ہیں تو اس شخص کی وہ گناہ مٹ جاتا ہے نام اعمال سے. یعنی اگر زانی زنا کرے 100 کوڑے کھا لے تو اس کے گناہ زنا کا مٹ گیا، اس کے ذرا آخرت میں نام اعمال سے زنا کا گناہ ختم ہو گیا. تو یہ جائز نہیں، حرام ہے. جی کفر ہے؟ نہیں، ہر صورت میں کفر نہیں ہے. میں یہ تو بتایا نا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا ہر صورت میں کفر نہیں ہے. اگر وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اسے فیصلہ کر لیا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن بات یہ سمجھیں، فیصلہ کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے. فیصلہ ہر انسان تھوڑی کرتا ہے. آپ اگر فیصلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ فیصلہ، ورنہ فیصلہ نہ کریں آپ.
جرم ہے اس نے فیصلہ کیا
کیوں؟ جی ہاں یہ جرم ہے اس کے لیے.
جی
ہر کفر کی سزا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کفر اکبر بھی ہوتا ہے اصغر بھی ہوتا ہے. اگر کفر اصغر تو اس کی سزا موت نہیں ہے, اور کفر اکبر اگر ثابت ہو جائے تب اس کی سزا موت ہوتی ہے, مرتد کی سزا موت ہوتی ہے. اور کفر کی سزا آپ یا میں نہیں دیں گے, اس کے لیے قاضی شرعی دے گا یا حق وقت کی اجازت سے علماء دیں گے. کوئی بھی شخص کسی پہ کفر فتویٰ نہیں لگا سکتا. اگر کسی کوئی شخص کفر اکبر کا مرتکب ہو جائے اور ثابت ہو جائے, حجت قائم ہوتی ہے, حجت قائم علماء کرتے ہیں اور قاضی شرعی کرتے ہیں, اس کے بعد حجت قائم کرنے کے بعد پھر اس پر حکم ہوتا ہے کفر کا, پھر اس کی سزا ملتی ہے. ایک منٹ, ان کی باری ہے.
ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ علماء جو تفسیر بتاتے ہیں کہ یہ جو جس میں چار خصلتیں پائی جائیں وہ منافق ہے, اور جس کو کہتے ہیں کہ منافق کی اعتقادی نہیں ہے اور یہ اور اس طرح کی بات, تو اور ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب علماء اس بات کی یہ تفسیر کرتے ہیں, جبکہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ وہ مطلب کہ پکا منافق ہے, تو علماء کہتے ہیں خصلتیں پائی جاتی ہیں, تو ان علماء کی دلیل کیا ہے اگر یہ چار پانچوں خصلتیں پائی جائے, اور دوسری سائڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے, تو ان علماء کی دلیل کیا ہے کہ یہ اعتقادی منافق نہیں ہے؟
یاد رکھیں نفاق کا لفظ شریعت میں دو قسم کا آیا ہے. اگر شریعت کے نصوص کو دیکھیں آپ غور کریں, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کی سب سے دور ترین تہ میں ہے, سب سے نیچے ہیں, کافروں بدکاروں کے بھی نیچے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, اگر بات کرے تو جھوٹ بولے, اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور اگر امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ان فی الدرک الاسفل من النار, اللہ تعالیٰ مراد یہی کہ یہی منافق ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں؟ شریعت دیکھیں, شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے, شریعت کے نصوص کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی نفی بیان کرتے ہیں, تو ایمان کی نفی ہر صورت میں کفر اکبر نہیں ہوتی, اور یہیں سے خوارج کو غلطی ہوئی. لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخی ما یحب لنفسه, لا یؤمن ایمان کی نفی ہے. کیا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ کافر ہے؟ خوارج نے کہا کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جس نے چیٹنگ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا ہم میں سے؟ تو پھر کہاں ہے وہ؟ کافر ہے کہ دار اسلام سے خارج ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی نفی جو ہے یا شریعت خصوص میں جب نفی آتی ہے تو وہ تین طریقے سے ہوتی ہے. نمبر ایک, نفی الوجود, کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ, کوئی بھی معبود موجود نہیں, کوئی معبود نہیں, نفی ہر معبود کی, الا اللہ صرف سوائے اللہ تعالی کے. میں کہتا ہوں کہ اس کلاس روم میں کوئی عورت نہیں ہے. لم رأت فی الصف, کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک بھی موجود ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی عورت نہیں ہے, سب مرد ہیں. یعنی یہ نفی جو ہے نفی الوجود کی ہے. دوسری نفی, نفی الصحہ, کہ چیز موجود تو ہے لیکن نفی کی گئی ہے موجودگی کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, باطل ہے. اس کی مثال, لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز نہیں سوائے سورہ فاتحہ کے. یہاں پر لا صلاۃ, نماز کی نفی کی جا رہی ہے. اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز میں تو نماز نہیں ہے, نہایت نماز باطل ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں رکن ہے نماز کا. اسی طریقے سے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں, کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں، تو نماز نہیں، یہ جو نفی کی جا رہی ہے نماز کی صحت کی نفی کی جا رہی ہے. اور تیسری قسم کی نفی جو ہوتی ہے شریعت کے نصوص میں وہ ہے نفی الکمال، کہ چیز موجود بھی ہے صحیح بھی ہے لیکن پھر بھی نفی کی جا رہی ہے اس چیز کی، یعنی وہ چیز کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اس کی مثالیں لا یؤمن احدکم، تو میں سے شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان نہیں ہے بالکل کافر ہے، یا ایمان ہے لیکن ناقص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ ناقص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان ناقص ہے. تو اسی طریقے سے نفاق کی بات آتی ہے، نفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد اگرچہ مسلمان آپ کو سمجھے بھی، یہ ہرگز نہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اس مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے سمجھتا ہے، کمزور ایمان والا اپنے آپ کو مسلمان کیسے سمجھتا ہے، یعنی اس کا اسلام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کی پہچان نہیں بن سکتا. جھوٹ بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت کرتے تو خیانت کرتا ہے، اگر بات کر جھگڑالو بن جاتا ہے تو اس کا ایمان ہے کہاں، کہاں چھپا ہوا اس کا اسلام. لیکن ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر در اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اس لیے علماء نے ہمیشہ ان نصوص کو سامنے رکھا ہے، اور احسن جماعت کے علماء ہمیشہ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب نصوص کو جمع کرتے ہیں، نصوص نفاق کے متعلق جتنے بھی نصوص ہیں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث جمع کرتے ہیں اور دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں، پھر تولتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ نفاق جو ہے نفاق اکبر ہے اصغر ہے. لیکن اگر آپ صرف ایک نص کو لے لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تب تو فیصلے میں غلطی بھی ہوتی ہے. اور خوارج نے اسی راستے کو اپنایا ہے، اس لیے خوارج کے نزدیک نفاق اصغر کے نام بھی کوئی نہیں ہے، ان کے نزدیک جھوٹ بولنے والا بھی کافر ہے، ان کے نزدیک زنا کرنے والا بھی کافر ہے، ان کے نزدیک امارت میں خیانت کرنے والا بھی کافر ہے، عہد چکنی کرنے والا بھی کافر ہے. تو مسلمان کون بچائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کل ابن آدم خطا، آدم کے بعد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر خطائین التوابون، اور بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. تو پھر تو مسلمان کون بچائے جب سارے کافر ہیں؟ تو نعوذ باللہ، توبہ ہر گناہ سے ہوتی ہے. بالکل جی، بھائی ایک سوال ہے کہ حکمران اگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو کیا یہ کفر ہے؟ یہ کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے. وہ پتہ ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی اچھائی چاہیے، اسے کرسی کی سوچ ہے، اسے ووٹ چاہیے، وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو یہ کفر اصغر کی صورت ہے، کفر اکبر نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو ایمان ہو. اب یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرنا فیصلہ حق ہے، وہ تو دل کی بات ہے، اور دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم تو اس کو عمل دیکھتے ہیں، اس کا عمل کیا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف، ٹھیک ہے. یہ جو اس نے عمل کیا ہے وہ اگر یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرنا فیصلہ حق ہے لیکن میں ایک ووٹ کے کرسی کے لیے فیصلہ دے رہا ہوں جو غلط ہے، تو کافر کفر اصغر ہے، تو دراصل ہم سے خارج نہیں ہے. تو ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے یہ، لیکن ایمان کے خاتمے کی نشانی نہیں ہے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ کس شخص سے زنا ہوا، اس شخص نے زنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس نے دیکھا اور ہے بھی غیر شادی شدہ، غلطی ہو گئی ہے، اور اس نے دیکھا کہ 100 کوڑے لگتے ہیں، 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے، تو اسے رشوت دے کے جان چھڑا لی کہ اس نے، اور بعد میں توبہ کر لی کہ اس کا گناہ معاف ہوگا کہ نہیں. بھائی توبہ کے بعد کوئی گناہ رہتا نہیں ہے، توبہ کے بعد شرک بھی نہیں رہتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ مسلمان سچی توبہ کرے. لیکن اس شخص نے جو گناہ کیا ہے، جو رشوت دی ہے، اس کا گناہ الگ ہے، پھر رشوت سے بھی توبہ کرنا پڑے گا اسے، اور اسے ہر اس گناہ سے توبہ کرنا پڑے گا جو اس گناہ سے وابستہ ہے، جس کی وجہ سے اس نے جھوٹ بھی بولا ہے، رشوت بھی دی ہے، دھوکہ بھی دیا ہے، سب گناہ سے توبہ کرنا پڑے گا.
کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، جن کے خلاف پردہ کرنا حرام ہے یا داڑھی رکھنا، یعنی
پہلا سوال بھائی کہ یہ کہ جو حکمران کفر اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں ظاہرا ان کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے سوال کیا گیا کہ ہم حکمران کے خلاف نکلے بغاوت کریں کاروائی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان تر کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، الا کہ تم کفر دیکھو صریح کفر بواح کفر اپنی آنکھوں سے دیکھو، کسی کی سنی سنائی پہ نہیں، میڈیا کی بات نہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، واضح بات ہے، واضح کفر کا ارتکاب کیا ہے، کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے، اور تمہارے پاس اس کی دلیل بھی ہو قرآن سے یا صحیح حدیث سے، پھر تو نکلو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شرطیں ہیں. اب اس کے ساتھ بغاوت کرنے کا، اب وہ حقدار ہو گیا کہ اس کے ساتھ بغاوت کی جائے، لیکن اور شرطیں بھی ہیں بغاوت سے پہلے اور نکلنے سے پہلے. نمبر ایک، ان چار شرطوں کے ساتھ ساتھ کہ طاقت ہو مسلمانوں کے پاس کہ اس حق میں وقت کو جس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے کہ اسے اتار دے، ان کے پاس طاقت ہونی چاہیے. اگر طاقت نہیں ہے، کمزور ہیں، تو ہرگز قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ قتل و غارت ہوگی، افراتفری ہوگی، مسلمانوں کو قتل عام ہوگا، اور اللہ تعالی کی شریعت میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو قتل عام ہو، یاد رکھیں. نمبر دو، اس کے بعد والی شرط، ان کے پاس ایسا نعم البدل حاکم ہو جو مومن ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اگر وہ ایک حاکم کو اتارتے جو کفر اکبر کا مرتکب ہے یا بدکار ہے، اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا تو فائدہ کیا ہوا؟ مسلمان قتل عام کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں، اس میں مصلحت بھی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ مصلحت ہو، اور جو مفسدہ ہو مصلحت سے زیادہ نہ ہو. یعنی اگر ایک کام ہے اس میں مصلحت بھی ہے کہ کافر کو ہم اتار دیں گے کہ دوسرا مسلمان مومن آ جائے گا، لیکن اس کو اتارنے میں ایک مفسدہ ہے. مفسدہ یہ ہے کہ امر و مان کا خاتمہ ہوتا ہے، مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے، اور افراتفری کا عالم بن جاتا ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ خطرہ موجود ہے، یہ مفسدہ متعین ہو جاتا ہے، تو تب بھی اس حکمران کے خلاف کارروائی کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس حکمران کے پاس پوری فوج ہے، اور آپ کے پاس سوائے کچن کی چھریوں کے اور پسٹل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور کلاشن کوف سے بھی کام نہیں چلے گا، یاد رکھیں. ایک دو ٹینک سے بھی کام نہیں چلے گا، ایک دو آر بی جی سے بھی کام نہیں چلے گا، ایک F-16 سے بھی کام نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کا سامنا فوج کا آپ سامنا کریں جو ایک ملک کی فوج ہے. تو یاد رکھیں، مسلمانوں کو قتل عام کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اور پھر دوسری بات کہ اگر ایک حکمران ہے وہ مسلمانوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کے فیصلے کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ دیں، تو کیا ایسا حکمران کافر ہے؟ وہ بھی کافر نہیں ہے، بشرط یہ کہ تب کافر ہوگا جب ان چھ صورتوں میں سے کسی صورت میں وہ شامل ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے یا تو راضی نہیں ہے، یا اس کو اچھا نہیں سمجھتا، یا اس کی تکذیب کرتا ہے، تب وہ انشاءاللہ وہ اس صورت میں کافر ہوتے ہیں. واللہ اعلم. جو لوگ مجبوروں مجبوروں کو ان کو کیا گناہ ہے؟ مجبور پر کوئی گناہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت سے پر معاف کر دیا گیا جس چیز پر انہیں مجبور کر دیا جائے، بشرطے کہ دن میں اسے برا سمجھے. یہ نہیں ہے کہ اگر داڑھی بڑھوانے کا حکم دے دے حکمران، اب داڑھی منڈوائے خوشی سے، داڑھی کا حکم آ گیا ہے، نہیں. اگر آپ کو کوڑے مارتے ہیں، جیل میں بند کرتے ہیں، مجبور ہیں آپ، تب تو کوئی حرج نہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا کوئی قانون پاس ہو گیا ہو کہ داڑھی مڑوانا فرض ہو اور اس کو سزا ملتی ہے داڑھی رکھنے والے کو. کیا نہیں، ایجپٹ میں داڑھی پر سزا نہیں ہے. نہیں، ایجپٹ میں یہ یاد رکھیں، ایجپٹ میں داڑھی رکھنے پہ سزا نہیں ہے. ایجپٹ میں داڑھی رکھنے والوں کو ان کو سزا ملتی ہے جو حکومت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور بلکہ وہ ان داڑھی والوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں بےچارے. یہ خوارج کے کمانا ہے جو خواری کے راستے پہ چلتے ہیں اور انہوں نے حکومت کے خلاف کارروائی کی ہے، مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے، ان کے خلاف تو وہ کارروائی کرتے ہیں، اور وہ خود پھر جب ایجپٹ جاتے ہیں اپنے ملک میں جاتے ہیں داڑھی مڑوا کے جاتے ہیں. حکومت میں نہیں کہ داڑھی نہ رکھو، یاد رکھیں، کتنے علماء ایجپٹ میں جن کی داڑھی ہے. ظالم کے ظلم کا وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آخری سوال، آخری سوال آپ، اچھا آخری دو سوال بس، وقت کافی ہو گیا. جی، بھائی یہ کہتا ہے کہ اسلام شریعت کسی ملک میں بھی نہیں ہے، یہاں پر کچھ ہے، تو ہم کہاں سے فیصلہ کروائیں؟ یہ بات درست نہیں آپ کی. یہ کس نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک میں اسلام شریعت کے نفاذ نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ مکمل نفاذ نہیں، لیکن شریعت تو ہے، کس نے کی صورت میں تو ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں شادی بیاہ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، میری بات سنو نا، دیکھیں ہے تو صحیح نا. آپ یہ نہ کہیں کہ بالکل نہیں ہوتے، کسی ایک جزو میں تو ہوتے ہیں نا، کسی صورت میں تو ہوتے. طلاق کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں؟ وہ مسلمان جو کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک میں مسلمانوں کے فیصلے مسلمان ہی کرتے ہیں، وہ ان مسلمانوں کے فیصلوں کو چھوڑ کر کسی کافر کو فیصلوں کو اپناتے ہیں، وہ کفر اصغر کے مرتکب ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. بشک کب ہوں گے؟ اسی تفصیل کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے. اس لیے اسے آگاہ رہنا چاہیے، مسلمان ممالک میں اگرچہ اکثر ممالک میں 100% اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، لیکن بعض چیزوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اور خیر ابھی بھی موجود ہے امت میں الحمدللہ.
سبجیکٹ جو سینسٹیو ہے وہ کافی، لیکن اے بی جو بھائی کمار ہیں تو یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں جو ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہے، دیٹ مینس کہ آپ نے ایز اے امہ جو ہے ایز اے قوم آپ نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے ایز اے کانسٹیٹیوشن. تو اس میں اب پارشلی تو جو غیر ممالک ہیں جو کہ مسلمان ممالک نہیں ہیں، اس میں بھی اللہ کا قانون کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ نیچر کے قریب ہے. تو آج اگر امریکہ میں کوئی انصاف کا سسٹم موجود ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کا یہ کام ہے، وہ لیکن اس ڈائریکشن میں موجود ہے. بہرحال پورے ایک کمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نے جو سننے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مراد کیا ہے، یعنی قرآن کی آیت سے مراد کیا ہے، کیا اس سے منطق کا راستہ نہیں کھل جاتا؟ کیا اس سے جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں اپنی اپنی، ہم الحمد للہ ایک فکر سے بیٹھے ہیں تو ہماری جو لاجک ہے وہ اس انٹرپریٹیشن اس میں جائے گی، اس سے کیا باقی حضرات کو یہ موقع نہیں مل جاتا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں یہ ہے، کیونکہ آپ نے بھی اپنی عقل استعمال کی تو میں نے بھی اپنی عقل استعمال کرنی. تو ایک تو یہ بات ہے، اور ویسے دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بظاہر جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ فیصلہ کرتے ہیں. ایک تو دل کا معاملہ ہے، بظاہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ دل میں اس نے کفر کیا یا نہیں کیا. ایک شخص اگر ایمان لاتا ہے اور وہ اس کا جو عمل ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو اس پہ علماء کا جو فیصلہ ہے وہ کفر کے حوالے سے کیا ہے؟ مثلا ایک شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے جو کہ بنیادی طور پہ چیز ہے، یا فاسق ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ترک کرتا چلا جاتا ہے. اس میں گورنمنٹس کی مثال ایسے ہے کہ وہ بینکس کو جو ہے الاؤ کر دیتی ہیں جو کہ ایک سودی نظام ہے. اس سلسلے میں کس طرح آپ اس کو مطلب دیکھتے ہیں؟
بھائی کے دو سوال ہیں، بڑے پیارے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، ان کی مراد کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس آیت میں کیا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس حدیث میں کیا ہے. کیا اس منطق کا دروازہ نہیں کھلتا؟ کیا اس سے عقل کا دروازہ نہیں کھلتا کہ میں اپنے عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مراد کو ڈھونڈتا رہوں اور آپ عقل کے مطابق منطق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مراد نہ ڈھونڈتے رہیں؟ نہیں، عقل کا دروازہ نہیں کھلتا اس میں، نہ منطق کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد کس نے سمجھی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کس نے سمجھی ہے؟ بارک اللہ، صحابہ کرام نے سمجھی، صحابہ کرام نے سمجھی، اور صحابہ کرام ہمارے سلف ہیں اور ہم سلف متبع، ہم سلفی ہیں. یہی ہماری دعوت ہے کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. اللہ تعالیٰ کی مراد کا متعین میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، میرے عالم آپ کے عالم نہیں کریں گے، میرے امام آپ کے امام نہیں کریں گے. کون کریں گے؟ صحابہ کرام کریں گے، صحابہ کرام کے شاگرد تابعین اتباع تابعین کریں گے. اگر میرے امام میرے عالم کا قول ان کے مطابق ہے تو وہ حق ہے. میرے امام نے میرے عالم نے اللہ تعالیٰ کی مراد کو پا لیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد کو پا لیا، کیونکہ صحابہ کرام کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور اگر میرا عالم اور میرے امام کا قول ان کے مخالف ہے تو پھر میرے امام اور میرے عالم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے مراد کو نہیں سمجھا. تو اس میں عقل کا منطق کا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ بلکہ ہم سب جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جتنے بھی امت میں آج اختلاف ہے، کیا ہم ایک ساتھ ایک چیز پہ جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس چیز پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کے راستے نہیں اپنا سکتے ہم؟ صحابہ کرام کے راستے اپنانا مشکل ہے کیا؟ کیا صحابہ کرام, وہ مجھے بتا صحابہ کرام, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں بھی تو آپس میں اختلاف تھا, تو ہم کس کی بات سنیں گے؟ یہ بھی ایک اور چور دروازہ کھلتا ہے. یاد رکھیں صحابہ کرام کا آپس میں عقیدے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کوئی اختلاف نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے آج؟ کس مسلمان سے پوچھیں کیا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. صحابہ کرام کا کیا ایمان تھا, کیا عقیدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کسی صحابی نے اختلاف کیا؟ نہیں کیا. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی مراد کو پایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الی حبل الورید, کہ ہم تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا اس آیت میں سے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ شہر رگ کے قریب ہے؟ یا الرحمن علی العرش, اس کا اللہ تعالیٰ کی مراد یہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو صحابہ کرام مخالفت کی کہ نہیں کی؟ صحابہ کرام کے سمے کی مخالفت کی ہے. ہم کیسے اکٹھے ہوں گے؟ میں اپنا حق چھوڑ دوں اور یہ کہوں کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہے, یا وہ جو باطل پہ ہے وہ اپنے اس عقیدہ باطل عقیدے کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں حق چھوڑ کے باطل کی طرف جاؤں پھر اکٹھے ہوں, یا باطل اپنے باطل چھوڑ کے حق کی طرف آئے تب اکٹھے ہوں؟ کیا خیال ہے, ہم اکٹھے ہو سکتے کہ نہیں؟ اور پھر جو صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا وہ ان فروعی مسائل میں تھا جو اصول کے بھی فروع ہیں دور کے. نماز میں کوئی اختلاف ہے صحابہ کا؟ پانچ وقت کی نماز ہے, فجر کی دو رکعت ہے, ظہر کے چار ہیں, عشاء کے چار ہیں, کوئی اختلاف ہے صحابہ کا؟ فجر کے وقت میں اختلاف ہے, ظہر کے وقت میں اختلاف ہے, کب نماز پڑھی جاتی ہے, نماز کے طریقے میں, حج کے طریقے میں, زکوٰۃ کے طریقے میں, کوئی اختلاف ہے صحابہ کرام کا؟ ہاں فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے. اور وہ اختلاف کیوں ہوا ہے؟ اس کی ضرورت تھی, کیونکہ دو عقلیں برابر نہیں ہیں. اس سب کو آپ وسلم کی حدیث نہیں ملی, جو جتنا علم تھا اس کے مطابق انہیں فیصلہ کر دیا اور فتویٰ دے دیا. وہ معصوم بھی نہیں ہے, اس میں صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے. اور پھر جنگوں میں جو جنگی صحابہ کرام کے بیچ میں, آپ جانتے ہیں کہ کتنے صحابہ نے حصہ لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت کتنے صحابہ تھے زندہ حجۃ الوداع میں؟ ایک لاکھ کچھ زیادہ. جنگ صفین, جنگ جمل میں صحابہ آپس میں جنگیں ہوئی ہیں, تابعین بھی تھے, منافقین بھی ساتھ, بہت سارے لوگ تھے. جانتے کتنے صحابہ نے حصہ لیا ان جنگوں میں, فتنے میں کتنے صحابہ تھے؟ ایک لاکھ میں سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ 50,000 وفات پا گئے چند سالوں میں, ٹھیک ہے, 50,000 میں سے مثال کے کتنے نے حصہ لیا ہوگا؟ 50,000 میں کوئی آئیڈیا تو لگا؟ 50,000 یعنی 5,000 30 نے, سوچ سکتے ہیں؟ صرف 30 صحابہ نے, وہ بھی اجتہاد کی بنیاد پر. اور باقی صحابہ جو تھے وہ کہاں تھے؟ انہیں فتنے سے اعتزال کر لیا, چھوڑ دیا. یہ صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا تھا, یہ چور دروازے بعض لوگوں نے کھولے, پگڑی والوں نے کھولے ہیں, کہ اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں بھی تھا. تو آج ہم مختلف ہیں تو کیا ہے؟ اختلاف رحمت ہے. کس نے کہا اختلاف ہے امت رحمت ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق زحمت ہوا کہ نہ ہوا؟ اتفاق زحمت ہوتا ہے, کون سی شریعت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی مراد اور پیارے پیغمبر حسن کی مراد کو سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ کی, کہ بعض دوسرا سوال کیا تھا؟
ظاہر فیصلہ کرتے ہیں, حدیث بھی موجود
ہے. یاد رکھیں کہ بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہم ظاہر پہ فیصلہ کرتے ہیں, دل کہا تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جو حکمران شریعت سازی کرتا ہے تو وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ یہ تفصیل تو میں نے بیان کی درس کے آغاز میں کہ ہر صورت میں وہ کافر نہیں ہے. وہ یعنی کافر کفر اکبر نہیں, کافر تو وہ ہے, کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے, کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ متعین کیسے کریں کفر اکبر ہے اصغر ہے؟ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے جب تک کہ اس سے سوال نہ کرے, اسے پوچھا نہ جائے, جو اس کے اندر ہے اس کو زبان پہ نہ آئے, ورنہ تو پھر سارے کے سارے کافر ہیں کہ نہیں؟ ظاہرا جی
نیت بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے نا, اگر بری نیت پر کر رہا ہے یا اچھی
نیت. وہ دیکھیں بات کفر اکبر کی, کب کفر کا فیصلہ سناتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ حجت قائم کرنے کے بعد کہ نہیں؟ ابھی بات بیان کی ہے میں نے, کہ کفر کا فیصلہ کون سناتا ہے, کب سناتا ہے؟ قاضی شرعی یا عالم سناتا ہے, اور کب؟ حجت قائم کرنے کے بعد. حجت قائم کرنے کیسے ہوتی ہے؟ اسے پوچھا جاتا ہے جی تم کر رہے ہو یا کفر ہے, اس سے بچو. وہ کہتے ہیں بھائی میں نے تو صرف اپنی کرسی کے لیے کیا ہے, میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو حق ہے, تو کیا پھر بھی کفر اکبر ہوگا؟ نہیں. تو اس لیے کفر کا فتوی لگانے میں احتیاط بہت ضروری ہے. ہر کوئی بھی شخص کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفر اکبر کا فتویٰ کسی پہ لگائے. اسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو بھائی کو کافر کہا, وہ دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. واللہ اعلم. بات عوام کی ہو یا بات حاکم کی ہو, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں ان کی تفصیل وہی ہے جو ہو قرآن کے لیے, جو عام کے لیے.
کیفیت کے لیے اعلان کیا جاتا ہے, ایک آدمی سے کفر کا فتویٰ اس پوزیشن میں لیا گیا, مثلا جذباتی قرار ماحول نہیں ہے, جیسے غیر حالات کر لیا, تو اس وقت یہ الائی بھی نہیں, کئی چیزیں ہو سکتی ہیں, تو اس پر کیا ہے؟
کس نے کفر فتویٰ لگایا؟ کسی جاہل نے لگایا ہے؟
جی وہی بھی سوال
کیا
یہی چیز
یاد رکھیں, جس نے بھی قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک لفظ کا انکار کیا وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, اس پہ تو بات ہی نہیں ہے. کس بنیاد پر اس کو کہیں یہ کفر ہے؟ اس سے ڈریں, اس کو سمجھائیں. آپ نہیں سمجھا سکتے, قاضی وقت کی طرف بھیجیں. نہیں یہ کفر ہے, اسے سمجھائیں. اسے یہ کہنے کہ تم کافر ہو یہ بات درست نہیں ہے, یا میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم کافر ہو, یہ کسی کو متعین کرنا جائز نہیں ہے. یہ حاکم وقت قاضی شرعی عالم فتویٰ دے سکتے ہیں. ہاں نہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم کافر ہو, تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کفر ہے, اسے بچو. ہاں یہ ٹھیک ہے, آپ نہیں کہہ کہ تم کافر ہو, کیونکہ آپ حجت نہیں قائم کر سکتے, آپ قاضی نہیں ہیں, آپ عالم نہیں ہیں, اور آپ کو اجازت کسی نے نہیں دی. جی اللہ تعالیٰ تو کریں گے, آپ اللہ تعالیٰ تو کریں گے. ایسے شخص سے جو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے, تو اس سے اللہ تعالیٰ کی
کافی ہے. آیت کا معاملہ ہے, مثلا ایک شخص جو ہے وہ نماز جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نماز آج نہیں پڑھ سکتا, میں تین نمازیں پڑھوں. حالات ہیں امریکہ میں رہتا ہے کہیں رہتا ہے, یا جو ہے وہ سود کے اوپر جو ہے آج کل میرے خیال سود کا جو معاملہ ہے آج کل باقی تمام معاملات میں سود کا معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو بینکنگ کا نظام ہے یہ سود نہیں.
دیکھیں جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ہر صورت میں کافر نہیں ہے وہ, الا کہ وہ کہیں سود حلال ہے, استحلال ہے تو پھر کفر ہے. یہ جو لوگ نہیں, صورت حلال ہے تو کفر ہے. سود ہے, حرام ہے, جس نے کسی حرام چیز کو حلال قرار دے وہ کافر ہے, ذرا سام سے خارج ہے. جی کفر کا فتویٰ دینے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے, ہم میں سے عوام الناس کے پاس نہیں ہے. یہ علماء کا کام ہے, قاضی شرعی کا کام ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.